ایمان پر فاطمہ آیا
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے کہ مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں، اس میں ہم حاضر ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ بھی ہر نیک و جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنے کا ذہن دیتے، اپنے مدنی نام بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ توبو اللہ صلو علی الحبیب وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا، یہاں جو موجود ہیں یہ بھی نیت کر لیں، مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ عز و جل، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا، کیا تو نہ جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا کہ اے رب عز و جل، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس ضرور پاتا؟ پھر اللہ تعالی فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اسے پانی نہ پلایا، کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انسان اپنی زندگی جو گزارتا ہے تو خوشی غم، جوانی بڑھاپا، صحت تندرستی بیماری، یہ سب ادوار دیکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بیماری بھی یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بیمار ہونے کے باعث تکلیف پہنچتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں، ٹی بی ہو جاتی ہے، طرح طرح کے امراض ہو جاتے ہیں، بظاہر تکلیف پہنچتی ہے، مگر در حقیقت راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ یہ ہاتھ آتا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اب وہ بیماری مختلف قسم سے آتی ہیں، کبھی چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو کبھی جناب اٹھ رہے ہیں تو اچانک نس چڑھ جاتی ہے، صحیح سے اٹھا نہیں جاتا، کبھی ہاتھ ٹیڑھا رہ جاتا ہے، کبھی کمر ٹیڑھی رہ جاتی ہے، کبھی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، صبح اٹھتے تو پتہ چلا ایک طرف سوئے رہ گئے تو جناب یہ گردن میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب یہ تکلیفیں آتی ہیں، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جسے سیدتنا عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے تو اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، حزن، غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھے، اللہ تعالی اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بیماری تکلیف لے کر آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، گھر میں تنگ دستی آ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن صبر کرنا اس میں کس قدر اجر کا ثواب ہے۔ اور عموماً دیکھا بھی جاتا ہے کہ جب مصیبت، تکلیف، دکھ پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بڑے سے بڑا غافل آدمی بھی جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، نمازوں میں بھی وہ نظر آئے گا، دعا کرتے ہوئے بھی اس کی کیفیت چینج ہو جائے گی، اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کرے گا، یار مسئلہ ہے، مسئلہ حل کر دے۔ مولانا لوگوں کو عموماً قریب نہیں جاتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر ہاتھ ملائیں گے، امام صاحب دعا کرنا میرے لیے، پریشانی، تکلیف ہے، اچھی بات ہے، دعا کراتے رہنا چاہیے۔ لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا غافل آدمی بھی جب مرض میں، تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، لیکن بعض نادان اپنی بیماری یا پریشانی، کوئی دکھ تکلیف میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو بے جا کلمات بولنا شروع کر دیتے، اور یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ کفریہ کلمات سے بھی گریز نہیں کرتے، اور یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ بیماری جو پہنچی اس کو اللہ تعالی کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہو، ہر موقع پر صرف صبر 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 سے کام لینا اور آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے کہ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز وجل میں عرض کی، اے میرے رب عز وجل، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اس پریشانی اور غمگین آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اسے کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم جب تکلیف میں، آزمائش میں، دکھ میں، بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آزمائش کے دن شروع ہو جاتے ہیں، آزمائش کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اگر دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں تو بڑی اس سے ڈھارس بنتی ہے کہ آپ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اپنے آقا کے بڑے چہیتے غلام تھے، بڑے چہیتے غلام تھے، یہاں تک کہ سارے سب لوگوں میں آپ کا ایک بڑا مقام تھا، اور جب اسلام قبول کیا تو وہی آقا آپ پر ظلم و ستم بہت کرتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا، مارتا تھا، ستاتا تھا۔ تو کسی نے ایک مرتبہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال، جب سے تم مسلمان ہوئے ہو تمہیں آزمائش آ گئی، پریشانی آ گئی، اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو تم رب عز و جل سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ظالم آقا سے چھٹکارا عطا فرمائے، اس کو غرق کرے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرمانے لگے کہ اے شخص، جب تو بازار میں گڑھا خریدنے جاتا ہے، مٹی کا گڑھا جو مٹکا ہوتا ہے، تو جب تو خریدنے جاتا ہے تو اسے اچھی طرح چیک کرتا ہے کہ کہیں سے یہ کمزور یا ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے؟ تو میرا رب عز و جل بھی مجھے خرید رہا ہے اور جنت کے بدلے خرید رہا ہے، تو میری یوں گویا آزمائش کی جا رہی ہے کہ بلال کہیں کمزور تو نہیں ہے۔ تو اب آزمائش کے دن شروع ہو گئے، تکلیف آ گئی، اگر اس موقع پر اپنے آپ کو نہ سنبھالا جائے تو شیطان بڑا کھیلتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکات مالیہ سے سوال ہوا، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں آپ نے سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال یوں کہہ بیٹھے، کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل سنتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ امیر اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایسا کہنا کفر ہے کہ مذکورہ جملے میں اللہ تبارک و تعالی کے سمیع ہونے یعنی سننا ہونے والے کی صفت پر شک کیا جا رہا ہے، جو کہ خالص کفر ہے۔ بالفرض یہ جملہ دعا کے موقع پر بولا گیا، اور کہنے والا اگر اس قول سے مراد یہ لیتا کہ کیسے یقین کروں کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تو یہ معنی بھی کفریہ ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کے دعا نہ قبول کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 12 سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اب مجھے پریشانی آئی، میں نے دعا کی، تکلیف آئی، دکھ آیا، بے روزگاری آئی، گھر میں پریشانی ہوئی، دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ میں نے جو دعا کی وہ قبول نہیں ہوئی تو اللہ نہیں سنتا؟ معاذ اللہ، ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اور پھر ہم تو عجیب و غریب لوگ ہیں نا، کہ ہمیں مطلب دعا کرنی کیا ہے، اس کا بھی بسا اوقات یوں کہا جائے کہ شعور ہی نہیں ہے، اب جیسے کسی کو پتا چلے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی، جیسے آپ جمعہ پڑھیں اور جمعہ کے بعد آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی، تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ دعا کیا کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصود بسا اوقات صرف اور صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کسی اللہ والے کے پاس آتے جاتے تھے، ایک دن کسی بات سے خوش ہو کر انہوں نے بشارت دی کہ تم تین دعائیں کرو گے تمہاری تین دعائیں قبول ہوں گی۔ اب یہ بڑا خوش ہو گیا شخص، میری تین دعائیں قبول ہوں گی۔ گھر گیا، اپنی بیوی کو دیکھا تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، دعا کی یا اللہ میری بیوی کو خوبصورت کر دے۔ اب دعا قبول ہو گئی، وہ خوبصورت ہو گئی۔ اب جب خوبصورت ہو گئی تو وہ اچھا نہیں لگنے لگا، وہ اچھا نہیں لگنے لگا کہ میں اتنی خوبصورت، یہ تو ایسا ہلکا آدمی ہے۔ اب وہ اس کو ستانے لگی، کرنے لگی، یہ آدمی بڑا غصے میں آ گیا کہ ایک تو میں نے دعا کی، میری دعا سے تو خوبصورت ہوئی ہے، دعا کی کہ یا اللہ اس کو جانور میں تبدیل کر دے، دعا تو قبول ہو گئی بدل گئی۔ اب بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، بچے رونے لگے، اب پریشان کہ کیا کرے۔ تو تیسری دعا قبول تھی، تو دعا کی کہ یا اللہ جیسی تھی ویسی ہو جائے۔ تو مسئلہ موقع ملا لیکن حاصل کیا کیا۔ تو ہمارا بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو بسا اوقات حال ہی یہی ہے کہ اگر کبھی موقع ملے بھی کہ دعا قبول ہوگی دعا کریں، تو ہمارا مقصود آخرت کی کوئی فکر ہوتی، ایمان کی سلامتی کی کوئی دعا ہوتی، لیکن ہمارا انداز عجیب و غریب ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تکلیف پر صبر کر کے اجر کمانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے سبب درجات بلند ہوتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے کہ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، روزمرہ کے معاملات پر محاسبہ کریں، کیا گناہ نہیں ہوتے ہیں، سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کاش جب بھی کوئی مصیبت آ پہنچے تو اس وقت یہ ذہن نصیب ہو جائے کہ اس مصیبت کے سبب دنیا میں ہی مجھے سزا دی جا رہی ہے، آخرت سے بچ جاؤں گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری ایک آپ واقعے میں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا اور اس کے کپڑے اور جسم یہ لتھڑ گئے کیچڑ میں۔ اب لوگ تھے کہ دیکھتے ہوئے گزرنے لگے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہیں دور سے ماں نے دیکھ لیا، وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس کو ایک تھپڑ لگایا، کپڑے اتارے، دھوئے، اس کو غسل دیا۔ تو با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وجد میں آ گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور اس معاملے میں آخر ایسی کیفیت کیوں ہو گئی؟ تو با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور رحمت خداوندی عز و جل کا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبت کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ اور عبادت کے پانی سے غسل کر کے ہمیں صاف کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ تو یہ بیماری ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیوں کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی مجھے بخار ہے، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ دے۔ تو سرکار مدینہ علی صلات و سلام نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے. پھر اس طرح بعض نعمتیں چلی جاتی ہیں, کبھی ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے, کبھی پاؤں ضائع ہو جاتا ہے, کبھی آنکھیں چلی جاتی ہیں. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ بندے کی آنکھیں لے لے پھر اسے جہنم میں داخل فرمائے. تو یہ نعمتیں دی اللہ نے, اللہ کی نعمتیں دی اللہ نے لے لی, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور پھر بیماری میں بسا اوقات انسان نیکیوں سے رک جاتا ہے, بخار آیا, جماعت سے نماز پڑھتا تھا, بہت عبادت کی کثرت کرتا تھا, مسجد میں آنا جانا کرتا تھا, اب نہیں ہو رہا ہے. صدقہ و خیرات کرتا تھا, لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا, اب یہ بظاہر بیماری کے سبب نہیں ہو رہا ہے. لیکن رحمت الہی دیکھیے اور جھوم جائیے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مومن پر تعجب ہے, وہ بیماری سے ڈرتا ہے, اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے. عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں دو فرشتوں پر حیران ہوں, وہ دونوں ایک بندے کو مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھتا تھا, جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے. عرض کیا, یا رب عز و جل, ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے ہیں, پھر ہم نے دیکھا تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے, اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے, اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے. تو اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جب بیمار ہوتا ہے بندے کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے, بہت ساری نعمتیں چلی جاتی ہیں, لیکن وہ نیکیاں جو وہ صحت یابی میں کیا کرتا تھا اللہ کی رحمت سے ان پر اس کو اجر دیا جاتا ہے. اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بسا اوقات ایسا کرم ہو جاتا ہے, ایسی برکتیں مل جاتی ہیں کہ بیماری کس طرح دور ہو جاتی ہے, آنن فانن کرم ہو جاتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ الربانی کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن مبارک حربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علی ابو الکبیر علی رحمت اللہ القدیر یہ نابینا تھے, یہ نابینا تھے, خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے فیض یاب ہوئے. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا دست شفا پھیرا, صبح اٹھے تو آنکھیں روشن ہو چکی تھی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا, اپنے مکان کی نچلی منزل میں صاحب فراش یعنی بچھونے پر پڑا تھا. میرے ضعیف العمر والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ضیق النفس یعنی دما کے مرض کی شدت کے باعث اوپر کی منزل پر بستر میں تھے, نہ میں اوپر چڑھ سکتا تھا نہ وہ نیچے اتر پاتے تھے. ایک رات میں سویا تو الحمدللہ عز و جل خوش قسمتی سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تکیہ پیش کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے. میں نے اپنی اور ضعیف العمر والی صاحب کی بیماری کے بارے میں فریاد کی. میری فریاد سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی منزل پر تشریف لے گئے. جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میرے کانوں میں آہ آہ کی آواز آئی، دراصل میرے والد محترم سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، میرے پاس آ کر فرمانے لگے، بیٹا کرم بالائے کرم ہو گیا، آج شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کرم فرما دیا۔ میں نے عرض کی، ابا جان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھ گناہگار کے پاس ہی سے ہو کر آپ کو نوازنے کے لیے اوپر کی منزل پر جلوہ آرا ہوئے تھے۔ الحمدللہ اس کے بعد محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہم دونوں روبعِ صحت ہو گئے۔ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، کیونکہ امیر اہل سنت کا یہ کلام سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی ہے۔ کبھی تصور باندھ کر گنبد خضرا کا، جالی مبارک کا تصور باندھ کر پڑھیں تو صحیح، کیوں کرم نہ ہوگا کہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر ناز ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے دعا مانگنے سے بھی بسا اوقات ڈاکٹروں کی طرف سے لا علاج قرار دیے گئے مریضوں کی خوشیاں بھی الحمدللہ دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ چنانچہ لیاقت کالونی حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں دعوت اسلامی کے مبلغ نے نوجوان کو مدنی قافلے کی دعوت پیش کی، وہ برہم ہو گئے، غصے ہو گئے، کہنے لگے آپ لوگ کسی کی پریشانی کا خیال بھی فرمایا کریں، میری والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ڈاکٹروں نے غلط کر دیا، ان کی بینائی چلی گئی، ہمارے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اور آپ کہتے مدنی قافلے میں سفر کرو۔ تو مبلغ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب امریکہ لے جاؤ، تب بھی علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگے تو مبلغ نے بڑی محبت سے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے جواب دیا، اس پر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ عز و جل شفا عطا فرمانے والا ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیجئے۔ اور اس دوران والدہ کی صحتیابی کے لیے بھی دعا مانگیے۔ اس مبلغ کی دل جوئی انفرادی کوشش کے نتیجے میں غمزدہ نوجوان نے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ دوران سفر والدہ کے لیے خوب دعا مانگی، جب گھر لوٹا یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مدنی قافلے کی برکت سے اس کی والدہ کی آنکھوں کا نور واپس آ چکا تھا۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چشم بینا ملے سکھ سے جینا ملے، چشم بینا ملے سکھ سے جینا ملے، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں۔ تو نیت کر لیں گے انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ تو اب چند ایک مدنی پھول اور بھی سن لیجئے کہ بیمار ظاہر ہم بھی ہوتے ہیں، رشتے دار بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، بیمار کی عیادت کرنا یہ سنت ہے. حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ عز و جل کے لیے اپنے کسی اسلامی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ خوش ہو جا کیونکہ تیرا چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. ایک اور حدیث سنیے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے. جب اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹایا جائے گا، ایک درجہ بلند کیا جائے گا. جب وہ مریض کے پاس بیٹھے گا رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رکھے گی. تو عیادت کرنا سنت ہے، اتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. انداز کیا ہونا چاہیے اس کی رہنمائی بھی لے لیجیے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑا نازک دور ہے اور ہمیں علمی نہیں ہے کہ کیا عمل کس طرح کرنا چاہیے. تو اب چند باتیں اور سنیے کہ مریض کی عیادت میں کن کن باتوں کا خیال رکھیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رہنے کی خوشخبری سناؤ، کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہو سکتی مگر بیمار کی طبیعت خوش ہو جائے گی. یہ ادب ہے، یہ آداب میں سے ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ بولنے کو بولتے ہیں نا کہ اب آئیں تو خاموش کیسے رہیں گے، کچھ بولنا ہی پڑے گا. اب کسی کو بیماری ہوئی، ہم عیادت کرنے پہنچے تو کہا کہ او ہو میرے ایک جاننے والے کو بھی یہ ہو گیا تھا، چارا بڑا سسک کے مرائے ایسی تکلیفیں اٹھائی تھی، ایسا راتوں کو سو بھی نہیں سکتا تھا، یوں بھی نہیں کرتا تھا. اب وہ بےچارا ویسے ہی آزمائش میں، کیا گفتگو کرنی ہے، کس طرح سے باتیں کرنی ہے اس کو، مطلب طویل زندگی پانے کا مطلب خوشخبری دینی ہے کہ ہمارے بولنے سے وہ نہیں ہوگا زندگی بڑھ جائے گی مگر اس کا دل خوش ہوگا. پھر مزید لکھا کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں جس سے مریض تنگ ہو یا اس کے گھر والے پریشان ہو، مریض کو صبر پر تلقین کریں، اپنے اور لوگوں کے دکھوں کے قصے سنانے سے گریز کریں، دل بہلانے والی اور اسے مسرور رکھنے والی باتیں کریں، استغفار کی تلقین کریں، اور اگر مریض غریب ہو تو جتنی استطاعت و علاج و معالجے کے لیے حسب حیثیت رقم نظر کریں. اب ہمارا اب ظاہر بعض اوقات ہوتا گیا کہ گھر والے کہتے ہیں بھائی وہ بہن ہے نا اس کا سسر بیمار ہے تو آپ کو جانا ہے، تو اب عیادت بھی کیوں کرنی ہے بھائی، کہیں سسر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، یا اپنے داماد ہیں تو ان کو دیکھنے جانا ہے کہ اگر داماد کو دیکھنے نہیں گئے تو وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح بہنوں ہی بیمار ہے تو اس کو دیکھنے جانا ہے کہ اگر اس کو دیکھنے نہیں جائے گا تو یہ بھی ناراض ہو جائے گا. تو اب ہمارا یہ نا معاملہ شروع سے مطلب کھوٹا ہوتا ہے کہ ہمارا اب جانا کیوں ہے کہ یار اس کو برا لگ جائے. بس ثواب کمانے کی نیت سے، اللہ کی رضا پانے کی نیت سے کون جاتا ہے؟ پھر ہم جائیں گے تو بسا اوقات بڑا احسان ہوتا ہے. جیسے کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بیمار ہو گیا جاننے والا، اب اس کا گھر بڑا دور تھا، جاتے ہوئے کسی وجہ سے ٹریفک کی رش کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچا. اب بڑی دیر میں اور بہت دور جا کر اس کا گھر ملا، پہنچا، بہرحال اس کی عیادت کی تو دیکھا کہ حالت بہت خراب ہے، حالت بہت خراب ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ بس اب اس کا اینڈ ہے، بچے باہر رو رہے ہیں، تو اب بچوں سے مل کر مسرور کرنے والی باتیں نہیں کہ بیٹا آج آپ کا گھر بھی بہت دور ہے نا، وہ بہت مشکل سے پہنچا ہوں اور آپ کے ابو کی حالت بھی بڑی تشویشناک ہے، تو میری تعزیت ابھی سے قبول کر لو، پھر شاید آنا نہیں ہو میرا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ باتیں کرنے کی کہ اس کو بچائے، بچوں کو کچھ حوصلہ دل جوئی کر لیتے، ہم پہلے سے ایڈوانس میں اس کے باپ کو مار رہے ہیں کہ بھائی اگر کل اس کا انتقال ہوگا تو میں آ نہیں سکوں گا، بہت گھر دور ہے آپ کا، آج ہی تعزیت میری قبول کر لو۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب ہمارا کلچر ہے اور بڑا عجیب و غریب انداز ہے۔ پھر دوسرا یہ لکھا کہ وہاں جا کر خود ڈاکٹر یا حکیم حاذق نہ بنے بلکہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرائے۔ کسی کے بارے میں لکھا کہ دو شخص آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ ہمارے محلے میں تو ہر شخص ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں ہر شخص ڈاکٹر ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا آپ چلو میرے ساتھ۔ اس نے سر پہ پٹی باندھی، اب اس کو لے کر چلا۔ اب جیسے ہی محلے میں نکلا تو ایک دکاندار نے کہا رہے بھائی خیریت کیا ہو گیا؟ یار رات سے بڑا سر میں درد ہو رہا ہے۔ اچھا یہ وہ پیاز چھیل کے نا اس کو توے پہ گرم کر کے یوں یوں کر کے کھا لو۔ اچھا جی، اور آگے چلے۔ دوسرے نے کہا بھائی خیریت پٹی باندھی ہوئی ہے؟ وہ یار رات صبح اٹھا ہوں بڑا سر میں درد۔ اچھا یہ ہو رہا ہے؟ وہ نیمبو کو یوں نچوڑو اور یوں جناب پانی میں یوں نمک ومک ملا کے یہ لو یہ کر لو۔ اب وہ گھومتے رہے، جو بھی ملا اس نے اپنی ڈاکٹری دکھائی، تو کہا دیکھا ہر کوئی ڈاکٹر ہے۔ تو اس طرح سے ہم بھی بسا اوقات اپنے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بولنا ہے کہ بھائی یہ کر لو، یہ کھا لو، وہ پی لو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مریض کی عیادت، جنازوں میں شرکت، یہ عمل جو ہے نا یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، کیونکہ جانے والا اگر عبرت سے دیکھے کہ اتنا لحیم شہیم تھا یار، ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ٹانگ ٹوٹی، دیکھو سر بیٹھ گیا ایک دروازے بستر پر پڑا ہوا ہے، کیسی مطلب اس کا وہ دوڑ تھا، آج بیچارہ بولو براز بھی بستر پہ، تو خوف آخرت یاد آ سکتی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ مریض کی عیادت کیا کرو اور جنازے میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہمارا ایک تو جانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمارا ثواب کمانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، پھر جب ہم واپس آتے ہیں، اب جب گئے تو کیا ہوا، گرمی کا موسم ہے، آم بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو چلو جی آم لے کر جائیں، فروٹ لے کر جائیں، کوئی نہ کوئی اس کو لیے تحفہ بھی لے جانا چاہیے، دیتے بھی ہیں۔ اب واپس آئے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ مریضوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ کیسے؟ جو واپس آئے باہر نکلے کہ شوگر کا مریض ہے مگر موسم میں اس کو دو آم ضرور چاہیے۔ بھائی آم لے کر آپ گئے ہو، بڑی ملن ساری سے محبت سے آم پیش کیے، اب پیچھے اس کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ خوب آم کھاتا ہے پھر پھوڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر ٹھنڈا پانی اور کھٹائی کے بغیر چلتا نہیں ہے اس کو، اور ہر وقت کھو کھو کرتا رہتا ہے، پھر اس کا پیٹ خراب رہتا ہے کیونکہ وزنی غذاؤں سے باز نہیں آتا ہے، یہ پیچھے سے غیبتیں ہوتی ہیں۔ پھر خوب پیٹ نکلا ہوا ہے مگر ناشتے میں پراٹھے کھاتا ہے یہ بھائی، اس نے وقت بے وقت کھا کھا کر اپنا میدا برباد کر دیا ہے اور اب بھی ڈٹ کر کھانے سے باز نہیں آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیبتیں ہیں، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر اگر کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا پھر واپس نکلے تو کیا کہا، ایک بار اس کو دل کا دورہ پڑ چکا ہے مگر ناشتے میں اب بھی اس کو مسکہ بن چاہیے، یہ ساری گفتگو ہماری ہوتی ہے نکلنے کے بعد، تو یہ غیبت۔ تو جب مریض کے پاس جائیں گے تو اس سے دعا کرائیں گے، کہ حدیث پاک میں کہ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس آؤ اسے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ اب ہم بولنے کو بولتے نا، بولنے کو بولتے ہیں، ہم دعائیں کرائیں کوئی آخرت کی یاد حاصل کرے، کچھ اس کا دل خوش کرے، یہ نہیں، بلکہ الٹے ایسے سوال کرتے کہ جس سے بیچارہ وہ اور گناہ میں پڑتا ہے کہ کس ڈاکٹر کو دکھایا، کس ڈاکٹر کو دکھایا۔ اب بھائی آپ نے اگر پوچھ لیا تو کر کیا لیں گے، تجربے کار ہے یا نہیں ہے؟ اب اس مریض نے کہا کہ یار ڈاکٹر بڑا نا تجربے کار ہے، یہ ڈاکٹر کی غیبت ہو گئی۔ پھر کیا کچھ فرق پڑا دوائی سے؟ نہیں یار، بیماری کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، یہ دوسری غیبت ہو گئی۔ دوائیں کیسی دے رہا ہے؟ ہود یار ایسی گرم دوائی دے رہا ہے بہت گرم، پیٹ کا ستیہ ناس کر دیا اس نے، یہ تیسری غیبت ہو گئی۔ پیسے ویسے کتنے لے رہا ہے؟ ارے بھائی بہت پیسے لیتا ہے، 2-2.5 لاکھ میں اتار دیا ہم کو تو۔ تو یہ وہ باتیں کہ جس کو یوں سمجھے ہم گلے میں انگلی ڈال ڈال کر اس سے جو نا اس کی غیبتیں کروا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ جس سے ہم دعائیں لیتے اس سے ثواب کماتے غیبتوں کا ٹوکرا اٹھا کر گئے اور چھوڑا وہاں پر، واپس نکل کے بھی غیبتیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے تو غیبت کے خلاف جنگ کی ہے نا، کہ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ۔ تو جب جائیں زہ نصیب ان کو تعویذات عطاریہ پیش کریں، آپ کو بخار ہوا تو الحمدللہ ہماری مسجد میں امیر اہل سنت کے تعویذات ملتے ہیں، تو میں آپ کے لیے کارڈ بھی کرائیے روحانی کارڈ، اور یہ میں تعویذ بھی لے کر آیا ہوں، میں نے استخارہ کرایا تھا، آپ پر نظر ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں نے نظر کی کارڈ بھی کرا دی، اور یہ فلاں فلاں وظیفہ یہ بھی پڑھ لیجئے گا، بگر اللہ توفیق دے آپ کے مخارج اچھے ہوں تو دم کر دیں اس کو۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت نے اپنی کتابوں میں دم بھی لکھے ہیں، آپ مخارج درست کر کے دم کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دم کرنے سے اس میں دم آ جائے۔ سن لیجئے اگر کسی کو بخار ہو تو لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورہ دہر کی آیت نمبر 13 ہے 29 پارے میں، اس کا ترجمہ ہے کہ نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر یعنی سردی۔ یہ آیت کریمہ 7 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ بخار کی شدت میں نمایاں کمی محسوس ہوگی اور مریض سکون محسوس کرے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ 40 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے پر چھینٹے مارے جائیں پانی کے، انشاءاللہ بخار چلا جائے گا۔ پھر جس کو بخار ہو وہ بکثرت بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتا رہے۔ ایسی بہت سی دعائیں ہیں، وظائف ہیں جنہیں سیکھا جا سکتا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اچھا ماحول اپنانا پڑے گا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا، ذہ نصیب تربیتی کورس کریں، قافلہ کورس کریں، تاکہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ بہت پہلے ایک یہاں پر اجتماع ہوا تھا ڈاکٹروں کا، نگران شورا نے بیان فرمایا تھا، تو ڈاکٹر جب آئے تو نگران شورا نے دوران گفتگو مشورہ بھی ہو رہا تھا ان سے، کہا کہ کیسی عجیب بات ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے جب تھک جاتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتا ہے یار اب آپ دعا کراؤ، یار اب دعا کراؤ، یا فلاں کے پاس جائے دم کراؤ۔ تو کہا کہ دعوت اسلامی تو یہ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر اس قابل ہو جائے کہ علاج بھی کرے اور دم بھی کرے اس کو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ایسے کئی ڈاکٹر ہیں اللہ کی رحمت سے، دعوت اسلامی نے وہ اپنا علاج اپنی جگہ کر رہے ہیں جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن ساتھ میں دعوت اسلامی نے ان کو دم بھی سکھا دیا کہ بھائی آپ دم بھی کر دو۔ الگ الگ کیوں رکھا ہے؟ ایک ڈپارٹمنٹ اپنے پاس ہی بنا لو نا، اس کو کچھ اس طرح کی ترکیب بنا لیں۔ تو دعوت اسلامی آپ کی اصلاح چاہتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح چاہتی ہے، تو جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ایمان پر فاطمہ آیا۔